بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اب یہ ہے کہ اس رات میں جو عبادت کرتے ہیں ان عبادتوں میں ایک یہ بھی کرتے ہیں جس کا نام ہے الفیہ نماز. ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ بعض کتابوں میں تحریر ہے، دکھاؤ کہ 15ویں شب شعبان میں خاص نوافل نماز الفیہ پڑھی جاتی ہے، یعنی 100 رکعتیں اس طرح پڑھتے ہیں، 100 رکعتیں پڑھتے اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں 10-10 بار سورہ قل ہو اللہ احد کی قرات ہو. ہر مرتبہ ہر رکعت میں 10-10 بار سورہ قل ہو اللہ احد کی قرات ہو. یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی اور تابعی کا کوئی مضبوط ارشاد منقول ہے، کچھ بھی نہیں. پڑھنی چاہیے، یہ کوئی قید نہیں. جو چیز شرعاً بے قید ہے اس کو بغیر قید ہی کے رکھو، اس کا کچھ بھی نہیں. حدیث شریف میں مبارک راتوں میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، جو عبادت آسان ہو وہ کر لو، اس میں نوافل بھی آ گئے، اور وہ بھی کسی خاص ہیئت اور کیفیت کے ساتھ نہیں. نوافل پڑھو لیکن کوئی خاص کیفیت کے ساتھ نہیں کہ ہر رکعت میں 10-10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھنا، یا ہر رکعت میں 100-100 قل ہو اللہ پڑھنا. پتہ نہیں الگ الگ طرح کی نمازیں سن رکھی ہے، تو وہ سب کے سب جو ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے. باقی بزرگوں کے کلام میں جو خاص ہیئت کے نوافل کا ذکر آیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے، بعض بزرگوں کی باتوں میں ہے کہ کسی بزرگ نے کسی مرید کے لیے اس کی خاص حالت کے پیش نظر اس کے لیے تجویز کر دیا اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگی. اب اس کو عام کر لینا یہ بدعت ہے، عام کر لینا یہ اچھی چیز نہیں. وہ ان کے لیے خاص کہا تھا، اس کے علاج کے لیے کہا ہو، اور اس کے حق میں بھی مصلحت ہوگی، باقی بزرگوں کو برا نہ کہے. غرض حدیث شریف میں کوئی عمل وارد نہیں ہے، چاہے قرآن شریف پڑھو یا چاہے قرآن شریف پڑھو یا اللہ اللہ کرو یا مراقبہ کرو یا نوافل پڑھو یا وعظ کہو یا سنو، جو کچھ بھی چاہے کر لو. جی حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کانپور میں اس شب کے اندر ہم واز کہلواتے تھے، کانپور کے اندر ان کا بیان ہوتا تھا، کیونکہ واز کے شغل میں جاگنا ذرا آسان ہوتا ہے کہ واز ہو، سمجھے، بیان ہو تو اس کو سننے میں، تو اس میں جاگنے میں ذرا آسان، وہ بھی ایک عبادت ہے، اگرچہ بعد اس میں بھی سو جاتے ہیں. جی خوب سمجھ لو، اس رات میں کوئی عبادت خاص منقول نہیں، خواہ وعظ کہو، جی کوئی منقول نہیں. تو خواہ وعظ سنو، خواہ نوافل پڑھو، خواہ تلاوت کرو، کلام اللہ کرو، تلاوت کلام اللہ کرو، اختیار ہے. اور جو ارشاد فرمایا ہے کہ سومو نہاریہا، تو یہ امر بھی استحبابی ہے، مستحب ہے. سومو نہاریہا، تو یہ امر بھی یعنی روزہ 15ویں کا مستحب ہے، فرض اور واجب نہیں. غرض قومو لیلہا سے اس رات کی فضیلت معلوم ہوگی، اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. هل من داع فاستجیب له، هل من مستغفر فاغفر له، یعنی ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ ہم قبول کرے، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت ہو جائے. صبح تک اسی کیفیت سے اعلان ہوتا رہتا ہے. जी हाँ, इसलिए जो बताया गया है बस वैसी ही इबादत करनी है। लोगों की बात सुने क्यों? हाँ, तो इसके लिए लोगों की बात सुनेंगे तो हर जितने लोग सुनेंगे, जितने मुंह उतनी बातें, और किसी सही आलिम से सुन लो। बहुत से लोग तो बिल्कुल ही मना कर देते, कुछ भी नहीं है, और बहुत से लोग पता नहीं क्या नई नई चीजें ला के दे देते। दरमियानी रास्ता बताना, यह है कमाल। बहुत सारे तो इतनी इसकी बुराई बयान कर दी, इस रात में कुछ भी नहीं, इसकी जितनी बातें हैं सब गलत है, तो वो तो इबादत से ही महरूम कर दिया। और कुछ लोगों ने तो उसमें इतनी इतनी चीजें ज्यादा डाल दी कि उसका सवाब ही खत्म हो गया और बजाय मिलने के गुना हो गया। हाँ, तो दरमियानी रास्ता ये है कि गलत चीजों से हटना है, और हमें कुछ चीजें हैं जिसमें हमारे तमाम उलमाए किराम जिसका इत्तेफाक है, उसको करना है। अब उसमें से जितना हो सके आम रातों के मुकाबले में, उस रात में थोड़ा सा भी ज्यादा कर दो तो उस रात की फजीलत हमें मिल गई। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रात जागना, बख्शीश की रात भी महरूमी। अन अबी मूसा अशअरी रजी अल्लाह अनहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال قال إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا المشرك أو مشاحن رواه ابن ماجه। حضرت ابو موسى عشری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نصف شعبان کی رات کو دنیا والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور مشرک اور کینہ رکھنے والے کے علاوہ اپنے تمام مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی الفاظ ہے کہ کینہ رکھنے والے اور ناحق کسی کی زندگی ختم کر دینے والے کے علاوہ اللہ تعالیٰ شب میں اپنی تمام مخلوق کی بخشش فرماتے ہیں۔ بس اللہ اکبر۔ حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اس بابرکت اور مقدس رات میں اپنی رحمت کا کاملہ کے ساتھ دنیا والوں پر متوجہ ہوتا ہے تو اس کا دریائے رحمت اتنے جوش میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اپنی بندگی اور عبادت اور اطاعت کے معاملے میں اتنی مہلت دیتا ہے کہ اگر وہ توبہ کر لے تو ان کی توبہ قبول کی جائے گی، اگر توبہ نہ کرے اور اپنی بد عقیدہ اور بد عملی سے باز نہ آئے تو انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کینہ کپٹ رکھنے والے سے مراد وہ شخص ہے جو شرعی حیثیت سے، شرعی جہد سے نہیں بلکہ نفس امارہ کی فریب کاریوں میں مبتلا ہو کر، فرمایا وہ شخص ہے کینہ رکھنے والا جو شرعی جہد سے نہیں بلکہ نفس امارہ کی فریب کاریوں میں، نفس کی مان کر خامخواہ دوسروں کے لیے اپنے سینے میں بغض اور حسد کی آگ کو جلائے رکھتا ہے۔ ایسا بدباطن شخص جس کے اندر اتنی باطن میں خرابی ہے، وہ اس بابرکت رات میں پروردگار کی عام بخشی سے کوئی حصہ نہیں پاتا، کوئی حصہ نہیں پاتا۔ دیکھو اس رات میں یہ بھی محروم ہوتا ہے۔ شب برات میں جو بدبخت رحمت الہی کے سائے میں نہیں ہوتے، بڑی طور کی ان کی بخشش نہیں ہوتی، اور ان کی تفصیل مختلف روایتوں میں مذکور ہے، یہاں تو کفر کرنے والے، کینہ اور ناحق کسی کی جان لینے والے کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعض روایتوں میں اتنا اور منقول ہے کہ ناتا کاٹنے والے، یعنی رشتہ داری اور بھائی بندی کو منقطع کرنے والے، رشتہ کو توڑنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا۔ اس طرح بعض روایتوں میں ازار لٹکانے والے، یعنی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ مردوں کے لیے، لنگی لٹکانے والے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو بھی، اور ہمیشہ شراب پینے والے، اور بعض روایتوں میں زنا کرنے والوں اور ظلم کے ساتھ محصول لینے والوں، یعنی ٹیکس لیتے ظلم کے ساتھ، جادو کرنے والوں کی بھی، اور کاہن یعنی جادوگر کی، غیب کی باتیں بتانے والوں کی، اور باجا بجانے والے یعنی میوزک والوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے. یعنی یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو اس مقدس رات میں بھی پروردگار عالم کی عام رحمت سے محروم ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو دیکھا یہ سارے کے سارے ہیں. روایت میں 15ویں شعبان کی فضیلت واضح طور پر معلوم ہو رہی ہے کہ یہ شب اللہ رب العزت کے نزدیک نہایت مبارک اور قیمتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عام مغفرت فرماتے ہیں اور خاص توجہ فرماتے ہیں. مگر یہ توجہ انہی حضرات پر ہوتی ہے جو کہ خود بھی اس کی طرف انابت، رجوع اور متوجہ ہو اور طالب مغفرت ہو اور اپنی اپنی حاجات اخروی اور دنیاوی کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرے اور ان کو پورا کرے. یعنی جو اللہ تو متوجہ ہے بندوں کی طرف، لیکن بندے بھی متوجہ ہو اللہ کی طرف، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں گے. مگر چند نوع گناہوں کی اس قدر شدید ہے کہ جب تک ان کو نہ چھوڑ دے، ان سے مکمل توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس شخص کی مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چند گناہ ایسے ہیں کہ جب تک ان کو نہ چھوڑ دے یا ان سے مکمل توبہ نہ کرے، اس وقت تک اس شخص کی مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جی، ایک تو مشرک، دوسرا کینہ رکھنے والا، تیسرا والدین کا نافرمان، چوتھا زنا کرنے والا، پانچواں شراب پینے والا، چھٹا کاہن یعنی جادوگر، یا تو پھر وہ کہتے ہیں جو غیب کی باتیں بتانے والا، اور ساتواں قطع رحمی کرنے والا، آٹھواں کپڑا یعنی تہبند پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا. یہاں ہر ایک کی الگ الگ کچھ تشریح پیش کی جاتی. اب ہر ایک کے بارے میں ذرا سمجھو. مشرک خدا کی ذات و صفات میں مشرک کون ہے؟ غیر خدا کو شریک کرنے والا، اس کے ساتھ معبود کی طرح معاملہ کرنے والا، اس کی پرستش کرنے والا، جس میں کافر آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے، جو اس کا شریک کرے، اور بخش دیتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے. اور دوسری آیت میں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اور جب کہ کہا لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، جب اس کو سمجھانے لگے اسے کہ اے بیٹے، شریک نہ ٹھہراؤ اللہ کے ساتھ، بے شک شریک بنانا بڑا ظلم ہے. شریک کرنا، پارٹنر، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت بناؤ. شریک کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک جرم عظیم ہے اور بغاوت ہے، اور یہ جرم ناقابل معافی ہے. اپنی جان پر اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں جو کہ سبب دائمی ہلاکت اور بربادی کا ہے. اللہ رب العزت جو کہ خالق و مالک، ارض و سما یعنی زمین و آسمان کے مالک ہے، اور اس کی ذات تنے تنہا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں. قل هو اللہ احد، خداوند قدوس جو کہ رحیم اور کریم ذات ہے، مگر غیرت خداوند عالم اس کی معافی کو گوارا نہیں. فرماتی، جس طرح خدا کی ذات میں شرکت جرم عظیم ہے، اسی طرح اللہ تعالی کی صفات کمالیہ میں بھی شرکت گناہ عظیم ہے. شریک نہیں، تو شرک تین قسم کی ہے. ایک شرک فی الوہیہ عبادت میں، اور ایک شرک فی المعبودیہ، شرک الوہیت، اللہ کی ذات ایک ہی ہے، واحد، اس میں کوئی دوسرا نہیں ہے. الوہیت، الہ واحد. اور معبودیت عبادت میں، کہ آج اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ دوسرے خدا کو بھی مانتے ہیں. उसको कहते हैं शिर्क फिल माबूदियत और एक शिर्क फिस सिफात। तो अल्लाह ताला सब में तने तन्हा है। अच्छा, ये तो था मुशरिक के बारे में बता दिया। दूसरा है कीना क्या है। कीना, आपस में एक मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से कीना रखे तो ये बिल्कुल हराम और खुदा की रहमत से महरूम करा देने का मुजीब है। अल्लाह ताला के इरशाद है, खुजिल अफ व अमर बिल उर्फ व आरिज अनिल जाहिलीन, यानी इख्तियार करो माफी को और हुक्म करो अच्छी बात का और मोड़ो जाहिलों से, व आरिज अनिल जाहिलीन। गलती का इम्कान लाजिमी है, इंसान से भूल तो हो जाती है, अगर ऐसा हो जाए तो माफ कर देना अल्लाह ताला के नजदीक पसंदीदा है। इसी वजह से इरशाद फरमाया माफी को इख्तियार करो और जोहला अगर कोई बात नामुनासिब कहे तो उनसे एराज कर लो, इस तरफ ध्यान मत दो। हदीस शरीफ में है, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا آپس میں بغض نہ رکھو۔ کینہ جس کو عربی میں حقد کہتے ہیں، حقد، اس کی حقیقت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ جب کسی آدمی کو غصے میں اپنے دشمن سے بدلہ لینے کی قدرت نہیں ہوتی تو اس کے ضبط کرنے سے اس شخص کی طرف سے دل میں ایک قسم کی گرانی ہو جاتی ہے اور اس کو حق یعنی کینہ کہتے ہیں۔ بس اس کا علاج یہی ہے کہ اس شخص کا قصور معاف کر کے اس سے میل جھول و تعلقات شروع کرے، گو بتکلف صحیح چند روز میں کینہ دل سے نکل جائے گا۔ جی، تو یہ ہے کینہ، حقد یا حقد جو بھی۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، قطع تعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر پیر و جمعرات کو جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، یعنی منڈے اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھلے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کی جاتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شریک نہیں ٹھہراتا، خالص مومن ہے، مگر وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے، وہ شخص اس مغفرت سے محروم رہتا ہے کہ اس کے اور اس کے مسلمان بھائی کے درمیان میں کینہ ہو۔ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ہفتے میں پیر اور جمعرات کو تمام انسانوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر مومن کی مغفرت کر دی جاتی ہے، مگر جن مسلمانوں کے درمیان میں کینہ ہو ان کی مغفرت نہیں ہوتی، ان کو اس بات کی ترغیب دی جائے کہ یہ حضرات اس کو ترک کر دے اور آپس میں ملاقات کرے۔ ان روایت میں کینہ جیسی بری عادت کی مذمت اور خرابی بیان کی گئی ہے جو دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے مہلک اور نقصان دہ ہے۔ آپسی تعلقات خداوندی قدوس کو محبوب ہے، اگر آپس میں رنجش ہو جائے تو زائد وقت تک اس کو باقی نہ رکھا جائے۔ آپس میں رنجش ہو جائے تو یا تو میاں بیوی کے درمیان میں رنجش ہو، یا بھائی بھائی کے درمیان میں ہو، یا پھر آپس میں رشتہ داروں کے درمیان میں ہو، یا دوست احباب کے درمیان میں، جو بھی ہو۔ تو فرمایا تو جو دنیا اور آخرت ہر اعتبار سے مہلک اور نقصان دہ ہے، آپسی تعلقات خداوندی قدوس کو محبوب ہے، اگر آپس میں رنجش ہو جائے تو زائد وقت اس کو باقی نہ رکھا جائے بلکہ بہت جلد ہی اس کو دور کیا جائے، اور اس کی بہترین صورت ابتداءً سلام کرنا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی مسلمان سے تین دن رات سے زائد ترک تعلق کر دے کہ اس سے منہ موڑ کر چلے، تین دن سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو بتایا تھا کینہ کیا ہے، اس سے پہلے شرک کے بارے میں بتایا مشرک کون ہے، اب ہے قطع رحمی کیا ہے۔ جو عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق ہم پر واجب ہے ان کو ادا نہ کرنا، ان کے ساتھ بدسلوکی کرنا، تعلقات کو ختم کرنا، اس کو قطع رحمی کہتے ہیں۔ احادیث میں اس کی نہایت مذمت آئی ہے اور ایسا کرنے والے کو نہایت مذموم برا فرمایا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دو گناہ اس قدر سخت ہے کہ ان کے کرنے والے کو بہت جلد دنیا میں بھی عذاب سزا فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کے علاوہ عذاب ہوگا۔ تو اس میں کون سا ہے؟ بغاوت یعنی ظلم، قطع رحمی یعنی تعلقات کا ختم کرنا، بغاوت یعنی ظلم، بغاوت یعنی کسی چیز میں امن و امان ختم کرنا۔ ابھی لوگ ایک بات پر جمع ہو رہے اور ایک آدمی اس میں سے بغاوت کرے، بولے نہیں یہ نہیں ہوگا، تو کیا ہوگا؟ ظلم ہو گیا۔ کیونکہ امت کسی بات پر جمع ہو جائے تو اجتماعیت بڑھے گی، اور کوئی ایک آدمی اس میں سے بغاوت کر دے تو وہ پوری بات اڑ جاتی ہے۔ ایسے قطع رحمی یعنی تعلقات کا ختم کرنا، تعلقات کا ختم کرنا یہ بھی بہت بلا وجہ، ہاں کوئی وجوہات ہو تو اور بات ہے۔ بہت سی احادیث میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رحم کا لفظ اللہ تعالی کے پاک نام رحمان سے نکالا گیا ہے، جو اس کو ملائے گا رحمان اس کو ملائے گا، رحم وہ رحمان سے نکلا ہے کہ جو اس کو ملائے گا یعنی آپس میں رشتہ، تو رحمان اس کو ملائے گا، اور جو اس کو توڑے گا تو رحمان اس کو قطع کرے گا، توڑے گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے، قطع رحمی اس قدر بدترین گناہ ہے کہ یہ شخص پاس بیٹھنے والوں کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پاس بیٹھنے والے کو بھی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر ایمان والے کو چاہیے کہ بہت جلد اس مہلک مرض سے توبہ کر لے، اگر اس میں مبتلا ہے تو عملاً ختم کر دے اور صلہ رحمی پر یعنی تعلقات قائم کرنے پر کاربند ہو جائے، یعنی آپس میں جوڑ پیدا کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ صبح کی نماز کے بعد ایک مجمع میں تشریف فرماتے، فرمانے لگے میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں، اگر اس مجمع میں کوئی شخص قطع رحمی کرنے والا ہو تو چلا جائے۔ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آسمان کے دروازے قطع رحمی کرنے والے کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو اٹھا دیا کہ اڑ جائے۔ اللہ کتنی بڑی بات ہے کہ اس کی یعنی قبولیت، وہ آسمان کے دروازے نہیں کھلتے جب تک وہ ہمارے پاس موجود، تو اس کو کہتے تمہارے پاس بیٹھنے والا وہ بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اجتماعاً اگر دعا کرنا ہے تو اس کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مجمع اس گناہ سے پاک صاف ہو تاکہ رحمت خداوندی دعا کرنے والوں پر متوجہ ہو، اور جبکہ دوسرے قطع رحمی کرنے والے کی وجہ سے محروم رہ سکتے تو پھر یہ خود کس قدر محروم ہوگا۔ تو خود کتنا محروم، اس کی وجہ سے دوسرے محروم رہ سکتے ہیں، تو خود قطع رحمی کرنے والا کتنا محروم ہوگا۔ نہیں جبکہ اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی تا وقت کے اس بدترین فعل سے بچ نہ جائے۔ اللہ، آپس میں دشمنی رکھنے والا، نفسانیت کی وجہ سے انسان اکثر حق اور ناحق کے فرق سے غافل ہو جاتا ہے، اور دوسرے کا جو حق اپنے ذمے آتا ہے اسے نظر انداز کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر کسی بات پر دو بھائی آپس میں کچھ ناچاقی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو ایماندارانہ طریقے پر ہر شخص اپنی حالت پر غور کرے اور جو غلطی پر ہو وہ اپنی غلطی تسلیم کر کے اسے دور کرے اور خود آگے بڑھ کر صلح کر لے، اور ایمانی تقاضے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا وہ ہے، ایمانی تقاضے کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا وہ ہے جو پہلے بڑھ کر صلح صفائی کی پیشکش کر دے، چاہے غلطی دوسرے ہی کی ہو، چاہے غلطی دوسرے ہی کی ہو۔ ہمیں پہل کرنا چاہیے تو اللہ ہمیں زیادہ اجر دے گا پہل کرنے والے کو۔ तो देखो इस बारे में बताया गया, इसका मतलब इसमें रिश्तेदारियां बहुत टूटती है। और वाकई इस वक्त में हम सब चल तो रहे हैं, ऊपर से सब ठीक है, अंदर से रिश्तेदारियां टूटी हुई होती। टखनों से नीचे कपड़े का इस्तेमाल करने वाला, टखनों से नीचे पाजामा या लुंगी वगैरह पहनना, या बहुत लंबी आस्तीन बनाना, लंबी आस्तीन, या बहुत लंबा शिमला साफा में जो पीछे कमर की जानिब छोड़ा जाता है ना, तो भी बहुत लंबा छोड़ना। हदीस शरीफ बुखारी मुस्लिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजरे रहमत न फरमाएगा अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ जो अपनी इजार पाजामा लुंगी वगैरह को इतराने की राह से नीचे लटकाए। तकब्बुर। दूसरी हदीस में इस लटकाने की हद आई है कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अजराए टखनों इजार टखनों से नीचा हो वो दोजख में है। बुखारी में कि वो दोजख में टखनों से नीचा पाजामा रखना। तीसरी हदीस में लिबास दूसरे लिबासों में भी इसका हराम होना मजकूर है। इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसबाल यानी दराज करना और हद से बढ़ाना इजार में भी होता है, और कुर्ता में भी और अमामा में भी। कुर्ता तो कैसे, जैसे वो अरबी जुब्बा जो होता है जिसको कहते हैं, तो वो भी टखनों से नीचे लटकाते तो वो भी मना है, पाजामा हो तो वो भी मना है, लुंगी बांधी हो तो वो भी मना है। जो शख्स इनमें से किसी लिबास को तकब्बुर की राह से हद से ज्यादा बढ़ाए, अल्लाह ताला उसकी तरफ नजर रहमत न करेंगे कयामत के दिन। अल्लाह अकबर। अबू दाऊद की रिवायत है। उसकी ताइद करने वाले एक और हदीस है जिसमें इरशाद है कि जो शख्स अपने कपड़े को अकड़ कर बढ़ाएगा, इतरा कर बढ़ाएगा, नीचे लटकाएगा, अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ कयामत के रोज नजर रहमत न फरमाए। इसमें मुतलकन कपड़े को फरमाया जिसमें तमाम कपड़े आ गए, जिसमें इजार के बढ़ाने की हद तो हदीस में आ गई है। दूसरे लिबासों कपड़ों के मुतालिक उलमाए मुहक्किकीन ने फरमाया कि आस्तीन का उंगलियों से भी बढ़ाना और शिमला का पजामे का निस्फ कमर से नीचे होना, ये सब लटकाने में है, इसकी भी मुमानियत आ गई। बास टेढ़ी अकल वाले, टेढ़ी अकल वाला कज फहम यूं कहते हैं कि हदीस में तो इसकी मुमानियत आई है जो बराहे बराहे तकब्बुर हो। बास टेढ़ी अकल वाले क्या कहते हैं कि हदीसों में तो जो मुमानियत आई है वो है जो बराहे तकब्बुर, यानी तकब्बुर की वजह से। हम तो तकब्बुर नहीं करते इसलिए हमारे लिए जायज है, इसको कहते हैं टेढ़ापन, इनकी अकल टेढ़ी हो गई। तो समझ लो, खूब समझ लेना चाहिए कि अव्वल तो ये कहना गलत है कि हम तकब्बुर नहीं करते, ये कहना ही गलत। अव्वल तो ये कहना ही गलत है कि हम तकब्बुर नहीं करते। अच्छा, फिर ऐसा क्यों करते हो? तो वजह मसनून क्यों इख्तियार नहीं करते, तो उसके इख्तियार करने में दिल क्यों तंग होता है, ऊंचे पाइचों को हकीर क्यों जानते हो? अगर ये तकब्बुर नहीं है तो और क्या है? चलो तुम कहते हैं तकब्बुर नहीं है, ठीक है, तो फिर उसको ऊपर कर दो ना, तो वो ही नहीं करते। तो मालूम हुआ कुछ तो है, जब ही लटका रहे हो ना कुछ तो है, वरना ऊपर कर दो। और फिर कहते हैं हम तो तकब्बुर नहीं करते इसलिए हमारे लिए जायज है, तो फिर ऊपर कर लो। ये है दूसरा, ये कि हदीस शरीफ में जो तकब्बुर की कैद आई है, ये क्या जरूरी है कि कैद एहतराजी हो? मुमकिन है कि कैद वाकई हो, क्योंकि अक्सर लोग इसी कद से करते हैं, इसी इरादे से करते हैं अक्सर लोग, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैद जिक्र फरमाई और ममनू वैसे भी है। अभी ये इसलिए इस कैद लगाई कि बाज मर्तबा एक इंसान का पाजामा ढीला है, अब वो उतर जा रहा है, अब वो भी लटका रहा है, तो उसको गुना नहीं होगा। क्यों? कि वो जो लटक रहा है वो उसके ढीलापन की वजह से लटक रहा है, तो वो इसमें से निकल जाएगा। अगर मुतलकन कैद होती कि जो भी नीचे लटकाएगा, तो किसी का अगर इस तरीके से उतर जाता है तो वो जो ढीला उसको नीचे चला गया तो बेचारा गुना हो जाता, गुनेगार में चला जाता था। तो एक ये बात भी होती है कि किसी ने भूल से लटका दिया, किसी ने वक्ती तौर पर कुछ मजबूरी थी और कर दिया, कहीं जाना था और वही, तो अब उसको गुनाह नहीं होगा क्योंकि उसमें उसकी वजह नहीं पाई गई। लेकिन एक आदमी आम तौर पर इस तरीके से करता है तो वो इस गुनाह में शरीक होगा। जैसे हाजी लोग जैसे पहनते हैं अक्सर एहराम, अब उनके एहराम ढीले हो जाते हैं, चलते टखनों से नीचे चले जाते हैं, तो क्या फिर वो उनको गुनाह होगा? नहीं होगा। तो ऐसे लोग इसमें से निकल जाएंगे। हाँ, जिसने जानबूझकर नीचे का बांधा है तो ये किसी मकसद की वजह से उसमें तकब्बुर गिना जाता है। तो चुनांचे दूसरे हदीस में है कि जिसमें टखनों की हद का जिक्र है उसमें यह कैद तकब्बुर की मस्कुन नहीं। दूसरी बात यह कि बिला तकब्बुर एक ही मासियत रहेगी, मगर रहेगी तो सही, बचाव और जवाज की तो सूरत न निकली। अगर कोई कहे कि इस मुतलक को भी हम उसी पर महमूल करेंगे तो जवाब उसका यह है कि अम्र उसूल फिका हनफी में बदलील साबित हो चुका है कि मुतलक अपने इतलाक पर रहा करता है, गरज कोई गुंजाइश जवाज की नहीं है। बाज लोग तकवा जतलाने को नमाज में पाजामा पैंट वगैरह को ऊपर को कर लेते हैं। बाज लोग अपना तकवा दिखाने के लिए, देखो मैं कितना अच्छा आदमी हूं कि अपने में पाजामे को नमाज के वक्त टखनों से ऊपर कर लेते हैं। ये आम बीमारी होती है। हालांकि नमाज से खारिज भी तो गुनाह से बचना वाजिब है, नमाज में बचना वाजिब है तो नमाज से खारिज भी वाजिब है। तो इस हिले से क्या होता है, तो उससे क्या अपना तकवा दिखा रहे हैं? बाज लोग पांचे तो लंबे लंबे बनाते हैं मगर बटन टखनों से ऊपर ऊंचे लगा लेते हैं कि टखनों से ऊपर चुड़िया पड़ी रहती है। याद रखो कि असल गुनाह तो कपड़े का बर्बाद करना है। बाज लोग टखनों से नीचे बनाए लेकिन एक बटन रखा है कि उसको ऊपर करके फिर बांध देते हैं, तो अब उसमें क्या होता है कि कपड़ा जो तुम्हारा फुजूल गया है। असल गुनाह तो कपड़े का बर्बाद करना है, ख्वाह टखने ढके रहे या खुले रहे, उससे क्या बचा हुआ? याद रहे कि दर्जी को भी ऐसे कपड़े सीना जायज नहीं, क्योंकि गुनाह की यानत भी गुनाह है। साफ इनकार कर देना चाहिए, कुछ रिस्क ऐसे ही कपड़े सीने पर मुनहसिर नहीं है, अल्लाह ताला गैब से देगा। अल्लाह अकबर। देखो तस्वीर का हुक्म, मिन जुमला रुसूम के घर में तस्वीरों का लगाना है, बिला जरूरत कुत्तों का रखना है। हदीस शरीफ में है कि इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नहीं दाखिल होते फरिश्ते रहमत के जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, वहां फरिश्ते रहमत के दाखिल नहीं होते। तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह ताला के नजदीक तस्वीर बनाने वाले को होगा, सबसे ज्यादा अजाब। याद रखना किसको? तस्वीर बनाने वाले को होगा। और आज तस्वीर बनाना तो बहुत आम हो गया, गुनाह भी नहीं समझा जाता, बल्कि अब तो उसके जवाज के कहते बोले जवाज है। अरे बिल्कुल नहीं, मजबूरी का दर्जा है तो अपने मुफ्ती से पूछकर इजाजत लेकर फिर करेगा तो उसके लिए जायज है, लेकिन लोगों की बातों की वजह से करेगा तो ये भी गुनेगा, तो वो मजबूरी है। लेकिन आम तौर पर उसका अजाब देखो कि तस्वीर बनाने वाले का। तो फरमाया सबसे ज्यादा अजाब अल्लाह ताला के नजदीक तस्वीर बनाने वाले को होगा। और हदीस शरीफ में है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स बजूस तीन गरज के कुत्ता पाले, एक तो मवेशी की हिफाजत, जानवरों की हिफाजत की वजह से इजाजत है, शिकार की वजह से इजाजत है, घर या खेत की हिफाजत की वजह से, ये तीन वजह से कुत्ता पालने की इजाजत है, उसके सवाब में हर रोज एक किरात, हदीस में किरात की मिकदार बहुत पहाड़ के बराबर आई है, कम होता रहेगा। ये मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, मुस्लिम और बुखारी शरीफ। इन हदीसों से तस्वीर बनाना, तस्वीर रखना, बिला जरूरत कुत्ता पालना सबका हराम होना साबित हो गया। इस जमाने में तहजीब जदीद के लवाजिम में से, यानी मॉडर्न नई तहजीब को के लवाजिम में से यह है कि दोनों अम्र हो गए कि तस्वीर मकान का जुज تصویر لٹکانا یہ تو گویا اس کے بغیر تو مکان کی خوبصورتی نہیں ہے. جز اور کتا اہل و عیال گھر والوں میں داخل سمجھا جاتا ہے. کتا تو گویا کہ اہل و عیال میں داخل ہے, اس کو تو اپنا ایک فرد سمجھا جاتا ہے اور اس کو تو وراثت میں شریک بھی کیا جاتا ہے. ہاں یہ آج کی تہذیب کے اندر کتے کا یہ حال ہے کہ یہ تو اپنی اولاد ہے اور اس کو وراثت دی جائے. ذرا بھی دل کو انقباض, رکاوٹ اور روک ٹوک نہیں ہوتی, بے دھڑک دونوں چیزیں بڑھتی جاتی ہے. بعض لوگوں کی عقلوں پر اس قدر سستی کا غلبہ ہے, کہ کتے کے اوصاف حمیدہ بیان کر کے, یعنی کتے کی صفات کو بیان کر کے ممانعت کی وجہ دریافت کرتے ہیں کہ اتنے اچھے صفات اس کے, تم کیوں منع کرتی ہے شریعت. گویا در پردہ نعوذ باللہ اس حکم شرعی کے عبث بیکار اور لغو ہونے کے مدعی ہے. گویا وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ شریعت نے جو حکم دیا ہے نعوذ باللہ بولے وہ بیکار حکم دیا ہے. اللہ اکبر, بہت سے لوگ اس کو جواز کرنا چاہتے ہیں. اگر سچ مچ ان کے دلوں میں ایسا خیال ہے تو تجدید ایمان ان کے لیے ضروری ہے. ایمان کو تجدید کرنا, ایمان سے نکل گیا. مسلمان بننے کے بعد احکام شریعہ کی علت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. مسلمان بن گئے تو اب شریعت کی وجہ مت ڈھونڈو, کتے کو کیوں حرام کیا ہے, عقل تو حلال کہتی ہے, اس کے صفات ہے, یا ایسے سود کے بارے میں کہتے ہیں, ارے سود میں کیا نقصان ہے, یہ تو ایک بزنس ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے. اب یہ سارا سوچنا, فرمایا اس کی وجہ مت ڈھونڈو, بس منع کر دیا ہم بھی کہیں گے منع ہے. احکام مجازی, دنیاوی احکام کے بہت سے قوانین اور احکام کی علت سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو حکومت کے بھی بہت سارے قانون ایسے ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آتے لیکن پھر بھی ہم اس کو مان لیتے ہیں, بے چوں چیرا ان کو مان لیتے ہیں. تو حاکم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں ہم کیوں چوں چیرا کی جائے. اگر کوئی کہے کہ ہمارا دین تو عقل کے موافق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عقل کے موافق ضرور ہے, مگر عقل کی رسائی پہنچ, یعنی عقل وہاں تک پہنچ تو وہاں تک ضروری نہیں, عقل وہاں تک پہنچنا ضروری نہیں. باقی اللہ کا جو حکم ہے وہ ہماری عقل کے موافق ضرور ہے لیکن ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. مثلا بہت سی چیزیں حصے بصر سے دریافت کرنے کے قابل ہے, حصے بصر یعنی آنکھوں سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں, مگر اندھوں کو ادراک محسوس نہیں ہو سکتا. اب اندھا ہے, اب وہ اس کے پاس آنکھیں نہیں, اس لیے وہاں تک پہنچ نہیں سکتا, ہے نا, تو نہیں پہنچ سکتا. یہ عقل والے کا کام ہے کہ احکام کی علت کو سمجھ لے. یہ عقل انبیاء علیہ السلام, اولیاء کاملین, علماء راسخین, پکے علماء کو عطا ہوتی ہے. عوام کی عقل میں اس قدر قوت نہیں ہوتی اور کوئی ڈگری یا پاس کر لینے سے زمرے عوام سے خارج نہیں ہو جاتا. ڈگری پاس کرنے لینے سے ایسا نہیں ہو گیا کہ ہم بہت اوپر چلے گئے. تو جی, تو سمجھ میں آ گیا کہ ہم بھی اس تک پہنچ نہیں سکتے. بعض احکام تک ہماری عقل پہنچتی ہے, بعض تک نہیں پہنچ سکتی. جی, اور یہ کہ مراد اس سے دین کے اصول ہے کہ وہ عقلی ہے, یعنی جو قرآن شریف اور حدیث شریف کو بھی نہ مانتا ہو اس کو توحید اور رسالت کی تعلیم دلیل عقلی سے ممکن ہے. جو قرآن شریف اور حدیث شریف کو بھی نہ مانتا ہو تو اس کو توحید اور رسالت کی تعلیم دلیل عقلی سے ممکن ہے. رہ گئے فروع, مثلا فلا چیز حرام کیوں ہے, فلا چیز حلال کیوں ہے, اس کا عقلی ہونا بئی مانا ضروری نہیں, بلکہ اس کو دلیل شرعی سے مان لینا چاہیے. اور عقل کے موافق بھی یہی بات ہے کہ حاکم کو حاکم ماننے کے لیے جتنی دلیلیں چاہیے کر لی جائے. جب حاکم ہونا تسلیم کر لیا پھر اس کے ہر حکم میں حجت دلیل تلاش کرنا سری بغاوت ہے. یعنی ایک بار حاکم کو حاکم ماننے کے لیے دلیل کو تو ضرورت ہوتی ہے، لیکن ایک بار حاکم کو حاکم مان لیا ہے تو بس اب اس کی اطاعت کرو. یعنی ایک مرتبہ تمہارا امیر، تم نے اس کو امیر مان لیا ہے تو بس اب اس کی اطاعت ضرور کرو، اب اس میں ہر بات میں چو اور چیرا مت کرو. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو جب ہم نے اللہ ہی مان لیا ہے تو پھر اللہ کی ہر بات کو صحیح ماننا پڑے گا، اور اگر اس کے اندر کچھ اگر اس طریقے سے کریں گے تو پھر ہماری وہ بغاوت ہوگی. یعنی جب اللہ تعالیٰ کو تسلیم کر لیا، ایمان لے آئے، تو پھر اس کے ہر حکم کو مانا جائے، وجہ اور علت نہ تلاش کی جائے، کیونکہ دنیاوی قوانین کی علت، وجہ، لما، کیوں ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے پھر بھی مانتے ہیں. غرض حکم شرعی کو بلا نزاع مان لینا واجب ہے. ہاں، ماننے کے بعد تحقیق حکمت کے لیے بطور استفادہ کے اگر غور کیا جائے تو وجہ بھی نکل آتی ہے. بعض لوگ زبردستی کی ضرورتیں تراش لیتے ہیں کہ ہم نے مکان کی حفاظت کے لیے کتا پال رکھا ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ تو ارادہ اور نیت کو دیکھتے ہیں. اگر خاص مقصد تفریح سے پالتے ہیں تو اجازت نہیں ہو سکتی. صرف کتے سے تو حفاظت وہ کرے جس کے پاس نوکر، ملازم، دربان، پہرے دار نہ ہو. جب ماشاءاللہ ایک ایک کام کے لیے متعدد نوکر ہے تو کتوں کی کون سی ضرورت رہ گئی؟ اس طرح شکار کا پورا سامان بندوق ہے تو پھر کتے کیوں پالتے ہیں؟ تو یہ سب جب کچھ تمہارے پاس سب کچھ ہے تو کتے پالنے کی ضرورت نہیں، شکار کے لیے ہوتی ہے نا، تو پھر کتے سے کیوں شکار کراتے؟ تو یہ سب شوق میں پالتے. تو یہ تصویر کا شرعی حکم، بعض لوگ تصویر کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ ہم پوری تصویر نہیں بناتے اور نہیں رکھتے، بلکہ صرف گردن تک ہوتی ہے، اور جب تصویر میں ایسا عضو کم ہو جائے جس کے بغیر زندگی ممکن نہیں تو ایسی تصویر جائز ہوتی ہے، بعض لوگ ایسا کہتے. اصل یہ ہے کہ عضو کے کم ہو جانے سے حرمت اس لیے نہیں رہتی کہ وہ تصویر نہیں معلوم ہوتی، بلکہ جھاڑ یا درخت وغیرہ معلوم ہونے لگتا ہے، اور چہرہ تو تمام تصویر کی ناک ہے. جب یہ باقی ہے بس پوری تصویر کے قائم مقام ہے، اور ہرگز اس کی اجازت نہیں ہو سکتی. بعض لوگ اعتراضاً کہتے ہیں، یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو خالی سر کی نکالتے ہیں، کہا تھا سر ہی تو اصل ہے. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روپیہ رکھنے کی کیوں اجازت ہے جبکہ اس پر بھی تصویر ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ روپیہ تو ایک ضرورت کی چیز ہے، ضرورت میں تنگی کم ہو جاتی ہے، اور یہ لوگ محض زینت اور آرائش کے شوق میں تصویر لگاتے ہیں تو کہاں یہ اور کہاں وہ. اس کی تو باقاعدہ اجازت دی گئی ہے اور اس کی تو باقاعدہ منع کیا گیا. تو جو اجازت دی گئی ہے تو پھر اس کی اجازت ہے. جس گھر میں کتا، سور، شراب، زانی، زانیہ یا تصویر ہو، اس میں فرشتہ یعنی رحمت کا داخل نہیں ہوتا. جی اللہ اکبر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ جس نے علم نجوم کے حصول میں سے کچھ حصہ جو کہ شریعت کے خلاف ہو حاصل کیا تو گویا اس نے جادو کو حاصل کیا. نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے، اور جادوگر کافر ہے. جادوگر کیا ہوتا ہے؟ کافر. اب بتاؤ جادوگر مسلمان نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ جادو سیکھ ہی نہیں سکتا. جادو کرنے کے لیے جو کام کرائے جاتے ہیں وہ کفر تک ملا لیتے ہیں، جب جا کے ہی وہ سیکھ سکتا ہے. اب وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے وہ اور بات ہے، لیکن وہ کافر ہو جاتا ہے. بہت عجیب عجیب حرکتیں بالکل شریعت کے خلاف کرنی پڑتی. اسی لیے تو شریعت نے جادو سیکھنے کو منع کر دیا ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے، نہ کروانا ہے. بعض لوگ کرواتے ہیں ان لوگوں کے پاس جا کر، کروا کر کیا کریں گے؟ زندگی پر ہم بھوگتیں گے. وہ تو بیچارہ کامیاب ہو گیا، وہ تو بیماری پر اس کو تو اجر ملے گا، لیکن جس نے کرایا ہے اس کا تو ایمان بھی خطرے میں، اور پھر وہ پوری زندگی مصیبت اٹھائے گا الگ، اور قبر کے اندر جاتے ہی اس کو جو سزا ہوگی وہ تو اور الگ ہوگی. تو فرمایا جادوگر کافر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ومن سحر فقد اشرک، جادو وغیرہ تمام شرک کفر کی ہی شاخیں ہیں جو بالکل حرام ہے، جس طرح جادو کرنا حرام ہے ایسے ہی جادو کرانا بھی حرام ہے، کرانے والا وہ بھی گویا حرام کام کر رہا ہے، تو کرانے والے تو عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں یا جو بھی ان کے اندر، لیکن ہمارے اندر بھی ہوتا ہے تو یہ بھی حرام ہے، گناہ کرانا بھی حرام. آج کل عوام تو کیا بعض خواص بھی ایسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جہاں کسی سے کوئی دشمنی ہوئی یا کوئی بات ہوئی تو بس اس جادو کا سہارا لیتے ہیں، کہا اس کو جادو کروا دو، پیسہ دے کر آگے اس سے جادو کروا دیا. انا للہ، کیا بات ہے بھائی، دشمنی ہے ٹھیک ہے تو بات چیت نہیں کرتے کوئی، لیکن جادو کروا کر اس کو کیوں برباد کر دیتے؟ کیا وہ برباد ہوگا، ہم برباد نہیں ہونے والے؟ یاد رکھو سب سے پہلے ہم برباد ہوں گے، ہماری اولاد برباد ہوگی، اور جس پر کرایا ہے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تو کامیاب کر دے گا، کیونکہ وہ تو صبر کر رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں اس کو برباد کر رہا ہوں، میں برباد نہیں کر رہا ہوں، میں برباد ہو رہا ہوں. یاد رکھنا جادو کرانے والا وہ خود برباد ہو رہا ہے، وہ سمجھتا ہے میں فلاں کو برباد کر رہا ہوں، وہ برباد نہیں ہونے والا، اس کو تو تم نے کامیاب کر دیا، جنت کے اعلی درجے میں پہنچا دیا. اس نظر سے سوچنے جاؤ گے تو تم کہو گے یار میں تو اس کا دشمن ہوں، میں اس کو کیوں کامیاب کراؤں؟ تم دنیا کے اعتبار سے دیکھنے جاتے ہو، لیکن اخروی اعتبار سے اگر دیکھنے جاؤ تو وہ کامیاب ہے. تو فرمایا آج کل عوام تو کیا بعض خواص بھی اور کوئی بات ہوئی تو اس کا سہارا لیتے اور اپنی دلی بھڑاس نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عورتیں بھی اس مرض میں مبتلا ہے کہ ذرا سا کوئی خلاف منشا کام ہوا تو اس کی طرف دوڑتی ہے، جبکہ یہ وعید سامنے ہیں اور اس قسم کے تعویذات وغیرہ جن میں کسی مسلمان کو یا کسی بھی انسان کو تکلیف ہو ناجائز اور حرام ہے. اللہ اللہ، یہ بیماری امت میں بہت بڑھ گئی، ایمان کا کیسے ٹھکانہ رہے جب ایسے کام ہم کریں گے؟ ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، اور جو اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بھی سخت گنہگار ہے. جو کرتے ہیں سخت، اس پر اجرت لینا اور دینا دونوں ہی حرام ہے. اللہ اکبر. بس آج یہاں تک ہی رکھتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت وتولنا فی من تولیت وبارک لنا فی ما اعطیت وقنا شر ما قضیت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على النبي اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك الجد، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، أعوذ بك من النار، أعوذ بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك من أن أظل أو أزل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا. اللهم أعطيني نورا، واجعل لي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا، وفي لساني نورا، واجعل في نفسي نورا، وعظم لي نورا، واجعلني نورا. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وسهل لنا أبواب رزقك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وسهل لنا أبواب رزقك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.